أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سب سے پہلے، اس سے قبل بھی جو پروگرام ہوا تھا اور آج بھی، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ان ایام کی دہ مبارک فجر کے نام سے جو جانا جاتا ہے، انقلاب کے مبارک 10 دن، اس کی تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ لازم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بلاسٹ ہوا، اور جس بلاسٹ کے نتیجے میں مسجد میں مومنین کی ایک بڑی تعداد شہادت کی منزل پر فائز ہوئے، ان کے گھر والوں کو اور مومنین پاکستان کو تسلیت، اور شہیدوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو، اپنے جو وقت ہمارے سامنے ہے اس میں، اور انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ بعد میں بھی یہاں کوئی پروگرام ہے، اور غالباً انہی شہداء کے سلسلے میں پروگرام ہے، تو اس لیے انشاءاللہ وقت میں پروگرام یہ تمام ہو جائے. آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی یہ آئے کریمہ 24 اور 25 نمبر کی آئے کریمہ ہے، جس میں قرآن نے کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ، یہ کلمات آپ نے ان دنوں میں بار بار سنے ہوں گے، اور اس آیت میں ہمیں زیادہ داخل ہونے کی فرصت نہیں ہوگی، اور بہرحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ صرف تبرک کے طور پر یہ آیت پڑھی ہے کہ جہاں پر اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، ایک ایسے شجرہ طیبہ سے، ایک ایسے پاکیزہ درخت سے، کہ جس کے قرآن خود ہی کہتا ہے کہ توتی اکلہا کل لحین، کہ جس کا پھل، ایک ایسا درخت کہ جس کا پھل سے ہر وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی موسم معین نہیں ہے، کسی خاص وقت معین نہیں ہے. یہ قرآن کی آسان مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کسی مطلب کو بہت ہی آسانی سے سمجھ لے، اور قرآن کے معجزہ ہونے میں یہ ساری آیتیں کردار ادا کرتی ہیں کہ واقعاً قرآن کس طرح معجزہ ہوتا ہے. اتفاق سے ہم دیکھ رہے تھے انجیل میں بھی اسی سے، یعنی انجیل جو موجودہ ہے ہمارے درمیان میں، اسی سے بالکل ملتی جلتی آیت موجود ہے، کئی آیتوں سے مل کر، لیکن وہ حسن اور وہ ہنر اور وہ خوبیاں ان آیتوں میں نہیں پائی جاتیں. کہ البتہ انجیل کی آیتوں کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ انہی آیتوں کا حصہ ہے کہ جو کچھ باقی رہ گیا ہے، یعنی جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ، لیکن شاید اس زمانے میں لوگوں میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ اتنا حسین اور اتنا عظیم کلام پیش کیا جائے جو قرآن میں پیش کیا گیا. یہاں پہ قرآن میں ایک دو آیتوں کے ذریعے سے بہت ساری حقیقتیں واضح کر دی ہیں قیامت تک کے لیے، اور سمجھنے کے لیے انسان کے لیے، کہ بہت ساری حقیقتوں کو اس آیت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال پیش کی ہے کلمہ طیبہ کے شجرہ طیبہ سے، پاکیزہ درخت کی جس کا پھل ہر موسم میں ہر وقت جس سے انسان استفادہ کر سکے، جو دیتا ہے لوگوں کو، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ اس کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کے بہت سارے مصادیق ہیں، بہت سارے مصادیق جو ہمارے خود روایات میں بیان کیے گئے ہیں، کہ البتہ یہ معلوم ہے کہ مصادیق آ کر آیت کو محدود نہیں کرتے، آیت کی تفسیر اور ہوتی ہے، اور آیت کا مصداق یا جر کے طور پر جو آیت کسی واقعے پر اگر آیت کو حمل کیا جاتا ہے تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن آیا ہی اس لیے کہ ان القرآن یجری مجر الشمس والقمر، قرآن جاری ہے اور قرآن سے استفادہ ہر زمانے میں اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کا عظیم ترین جو مصادیق ہیں، سب سے پہلے توحید کی، توحید کا پھل اور توحید کے اثرات رسول اللہ سے پہلے بھی اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو یہ شجر کلمہ طیبہ قائم ہوا، جس کے اثرات آج پوری دنیا میں، جس کا پوری تاریخ میں انسان دیکھتا رہا ہے، یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک عظیم مصداق ہے اس کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی۔ قرآن کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کا مصداق ہے، کہ اتفاق سے روایتیں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، مصادیق جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات کلمہ طیبہ کا ایک عظیم مصداق ہے، کیونکہ ایسی ذات کی جس سے انسان ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے ایک ایسی مثال پیش کی جس کے پھل سے انسان ہر وقت استفادہ کر سکے، مثلا کربلا۔ کربلا کا واقعہ خود ایک عظیم شجرہ طیبہ ہے، کہ اس شجرہ طیبہ کا پھل پوری بشریت کو آج تک مل رہا ہے، اور یہ اور مزید ملتا جائے گا۔ اسی طرح تاریخ میں کلمہ طیبہ کے اور بھی بہت سارے مصادیق ہیں، لیکن ایک بڑا مصداق جو خود ہمارے زمانے میں پیش آیا وہ یہ انقلاب تھا، یعنی جس میں وہ تمام چیزیں، انہی تمام بنیادوں پر یہ انقلاب آیا، یعنی توحید کی بنیاد پر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر، قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر، کربلا کے اصولوں کی بنیاد پر، انبیاء کے اصولوں کی بنیاد پر، ان تمام اصولوں کی بنیاد پر جو انقلاب ہمارے زمانے میں آیا وہ ہے ایک آج کے دور کا کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ، کہ جس سے اگرچہ اس قدر استفادہ ابھی تک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکا، کیونکہ لوگوں میں توانائی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھل موجود ہو لیکن لوگ اس کی قدر نہ جانتے ہوں، لوگ اس کی اہمیت کو نہ جانتے اور استفادہ نہ کرتے ہوں۔ جیسے ہے بعض پھلوں کی، بعض اس کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، ایک چیز جو ابھی بہت زیادہ ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، بہت سالوں سے تھی لیکن لوگ استفادہ نہیں کرتے تھے، اس کو ایک مقدس چیز سمجھ کر مانتے تھے لیکن کھانے کے لیے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو آپ بہت زیادہ کہ اگر وہ نہ ہوتا تو بنی معلوم، بہت سارے غریبوں کو کا حال کیا ہوتا، جیسے آلو جسے آپ کہتے ہیں نا، حصے حصے پہ زمینی یہاں پر، پوٹیٹو کی بہت سارے زمانے سے موجود تھا لیکن، اور وہ بھی پوری دنیا میں نہیں، ساؤتھ امریکہ میں، اور لوگ اسے ایک مقدس چیز سمجھ کے اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں 15ویں صدی ہجری، کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں اگر یہ آلو ہوتا تو بہت سارے لوگ شاید غریب بھوکے نہ رہتے، ایسا نہیں، البتہ ابھی بعض جگہوں پر آلو بھی اتنا سستا نہیں ہے ہم ایسے ملکوں سے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک پھل ہو، ایک مفید چیز لوگوں کے درمیان میں موجود ہو لیکن اس کو لوگ استفادہ نہیں کر پاتے ہوں، ایسی چھوٹی مثالیں ممکن ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہوں، لیکن توحید جیسا کلمہ طیبہ مکے میں رسول اللہ آ کر پیش کرتے رہے لیکن 13 سال تک لوگ استفادہ نہیں کر سکے، کتنی بڑی تعداد تھی استفادہ کرنے والوں۔ خود رسول اللہ کی ذات کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی شکل میں مکے میں 53 سال تک آپ موجود رہے، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، لیکن اس عظیم شجرہ طیبہ سے کتنا استفادہ کیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کو بار بار ہجرت کرنے کے لیے کوشش کی، خود ہجرت کی، اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کے لیے بار بار بھیجا، ایک مرتبہ حبشہ بھیجا، دوسری مرتبہ حبشہ بھیجا، یعنی جو لوگ اس شجرۂ طیبہ سے استفادہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی، زندگی مشکل میں ان کی پڑ گئی تھی، رسول اللہ کی ذات موجود تھی۔ اہل بیت شجرۂ طیبہ کے طور پر موجود رہے، 250 سال تک اہل بیت کی مقدس زندگی لوگوں کے درمیان میں رہی، لیکن کتنا لوگوں نے استفادہ کیا۔ حتیٰ ابھی وہ لوگ جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ اہل بیت کے شجرۂ طیبہ سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں، واقعاً محرومیت ہے، واقعاً یہ مشکل ہے، یہ تاریخ کی مشکل ہے۔ قرآن ایک حسرت کرتا ہے، یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا وکانوا بہ یستہزئون، استہزا کیا گیا کلمات طیبہ کا، یعنی وہ کلمہ طیبہ اور وہ شجرہ طیبہ جو لوگوں کو پھل دینے کے لیے آئے تھے، جو لوگوں کی معنوی اور روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے، تڑپ کو ختم کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا سر استہزا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ اور شاید یہ آیت آج کے دور میں پڑھی جائے تو سب سے زیادہ، اس دور سے بھی زیادہ، کہ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے توہین کرنا، اللہم صلی علی محمد، واقعاً حسرت ہے انسان پر، حسرت ہے، یہ افسوسناک ہے، پوری بشریت کے لیے افسوسناک ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ترقی یافتہ ہونے پر فخر کر رہا ہے، لیکن اتنا ترقی یافتہ ہونے کے بعد بھی آ کر بجائے یہ کہ ایسے کلمہ طیبہ سے استفادہ کرے، آ کر توہین کی جا رہی ہے، اور حکومتیں آ کر سپورٹ کر رہی ہیں اس اہانت کا، اس توہین کا سپورٹ کر رہی ہیں۔ واقعاً یہ عجیب و غریب کہ ابھی اس مسئلے ہم داخل نہیں ہوتے، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعاً ایک شجرہ طیبہ کی جس سے آ کر پھر وہ پھل لینا ہمارے لیے آسان ہو گیا، چونکہ اصل شجرہ طیبہ وہی توحید ہے، اصل قرآن ہے، اصل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انبیاء کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، لیکن انقلاب اسلامی ایک شجرہ طیبہ کے طور پر ایک ایسا انقلاب آیا جس نے آ کر ایک ایسا میدان فراہم کر دیا کہ ہم آ کر ان تمام شجرہ طیبہ سے استفادہ کر سکیں۔ عالم تشیع استفادہ کر سکے، عالم اسلام استفادہ کر سکے، اور پوری بشریت استفادہ کر سکے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پہلے کہ موضوع الگ الگ دنوں کے لیے الگ رکھا گیا، آج کا موضوع عالم اسلام ہے، اور ہم اس آیت سے صرف اسی حد تک جو ہے، چونکہ ہماری گفتگو زیادہ مقدمے میں نہ گزر جائے، اس لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک عظیم شجرہ طیبہ جو ہمارے نگاہوں میں ہمارے زمانے میں سامنے آیا، اور جس سے آ کر تمام وہ شجرہ طیبہ کا پھل لینا ہمارے لیے آسان ہو گیا، وہ یہ انقلاب اسلامی تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کوششوں اور جو زحمتیں کیں قوم نے اور لوگوں نے۔ ایک نقطے کی طرف آپ متوجہ ہوں، چونکہ آج کا موضوع ہے انقلاب اسلامی اور عالم اسلام، ابھی ہم نے اور بھی جگہوں پر اسلام کی دوسری سرزمینوں پر بھی بہت سارے بدلتے ہوئے حالات دیکھے کہ بعض جگہ انقلاب سے تعبیر کیا گیا اور انقلابی حالت تقریباً پیدا ہوئی، یہ الگ بحث ہے کہ انقلاب کی تعریف کیا ہے اور انقلاب سے مراد کیا ہو سکتا ہے، اس بحث میں ہم کو نہیں داخل ہونا ہے، لیکن ایک فرق ہے اس انقلاب میں اور سارے انقلاب میں، جو بڑے انقلاب پہلے آئے، پچھلی گفتگو عرض کیا تھا کہ بعض بڑے انقلاب جیسے فرانس کا جو انقلاب آیا، روس کا انقلاب آیا، اصل مغربی دنیا کے جو انقلابات آئے، اور اس انقلاب میں ایک بہت بڑا فرق جو ہے، لوگوں نے بہت سارے فرق جو بیان کیے گئے ہیں، اور ابھی جو انقلاب لوگوں کو محسوس ہو رہے ہیں جو اسلامی دنیا میں آ رہے ہیں، کہ البتہ اتنی جو تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار اسی اسلامی انقلاب کا ہے، کہ جس کو بہت پہلے، جس اثر کو لوگوں کو قبول کرنا چاہیے تھا اور وہ پھل بہت پہلے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت دیر میں استفادہ کرنا چاہا، لیکن وہ بھی ناقص طور پر۔ مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ ہے ابھی جو سارے انقلاب آ رہے ہیں، آپ دیکھیں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں ان چند سالوں میں، 4-5 سالوں میں، مصر ہو، تینسیا ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، اور دوسری سرزمینوں میں جو بدلتے ہوئے حالات دکھ رہے ہیں، فرق کیا رہا ہے؟ انقلاب اسلامی کیوں اتنا عظیم اثرات، چونکہ پہلے عرض کیا گیا کہ انقلاب اسلامی کی عظمت کو سمجھنے کے ایک آسان بہت ہی آسان طریقہ وہ ہے اس کے اثرات کو دیکھنا، اس کی برکتوں کو دیکھنا، اس کے پھلوں کو دیکھنا، قرآنی آیت کی مثلا کے مطابق اس کے پھل کو دیکھنا، کہ البتہ بہتر طریقہ ہے اس کے اصولوں سے اس کو سمجھنا، لیکن آسان طریقہ یہ ہے لوگوں کے لیے کہ اس کے اثرات اور برکات کے ذریعے سے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ایسے زمانے میں ایسی ساری اتنی عظیم برکتوں کو اور اثرات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر بعض افراد نہ سمجھ پائیں تو واقعاً یہ تعجب کا مقام ہے اور واقعاً یہ حیرت کا مقام ہے. یعنی اتنی ساری برکات کو دیکھتے ہوئے، لیکن ایک فرق جو رہا ہے وہ یہ کہ یہ انقلاب اتنا عظیم انقلاب اس لیے بنا کہ دو چیزیں تھیں. ایک یہ جو انقلاب آیا، بہت توجہ کریں اس پر کہ جس کا ہم سے بہت گہرا تعلق ہے، چونکہ یہ نہیں کہ فقط ہم آ کر بیٹھے ہیں جشن منا کر ایک گفتگو کر کے چلے جائیں، جس سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے وہ کیا ہے. یہ انقلاب آیا ایک مضبوط عظیم مقدس قرآنی اسلامی اور الہی آئیڈیولوجی کی بنیاد پر. یعنی ایسے نہیں کہ لوگ بھوکے تھے، لوگ پیاسے تھے، لوگ ذلیل ہو رہے تھے، لوگ رسوا ہو رہے تھے اور تھک گئے تھے اور شاہی حکومت سے تھک گئے تھے، شاہ کے مظالم سے تھک گئے تھے، اس لیے آ کر انہوں نے ایک ہنگامہ کیا اور اس ہنگامے کے نتیجے میں انقلاب آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ ایک مضبوط آئیڈیولوجی، وہ آئیڈیولوجی کی جو کسی انسان کی بنائی ہوئی آئیڈیولوجی نہیں تھی، کسی گروہ کی بنائی ہوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، کچھ لوگوں کے مل کر بیٹھ کے بنائی ہوئی آئیڈیالوجی نہیں، بلکہ کاملاً قرآنی اسلامی الہی انبیاء کی آئیڈیالوجی، رسول اللہ کی آئیڈیالوجی، دینی آئیڈیالوجی، اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. یہ بہت اہم نقطہ ہے، چونکہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کسی بھی حد تک تبدیلی گاؤں تک محلے تک، پہلے خود اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے اندر کوئی تبدیلی اگر انسان چاہتا ہے، وہ تبدیلی جو صرف کچھ جذبات کی بنیاد پر، کچھ حالات کی تبدیلی ہونے کی بنیاد پر آتی ہے، وہ تبدیلی کبھی دیر پا نہیں ہوتی، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہوتی. جیسے ہوتا ہے ماہ رمضان آیا، بہت سارے لوگ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں، پھر ماہ رمضان گزر گیا سب کچھ ختم ہو گیا، محرم آیا ایک تبدیلی محسوس ہوئی وہ گزر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مضبوط آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وہ تبدیلی نہیں ہے. ایک ماحول اور ایک حالات اور ایک تقدس کی فضا اور چند گفتگو اور تقریروں کی بنیاد پر ایک جذباتی تبدیلی انسان میں آ گئی. انسان اگر اپنی ذات میں یا اپنی ذات سے آگے بڑھ کر چھوٹے سے چھوٹی فضا سے لے کر بڑی سے بڑی فضا کے درمیان میں اگر تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ تبدیلی اس وقت دیر پا ہوتی ہے کہ جب وہ مضبوط آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تبدیلی آئے. اور اس انقلاب کی جو بہت ہی عظیم بنیاد ہے، وہ اس انقلاب کی بنیادی عظیم آئیڈیالوجی ہے کہ جو نچوڑ ہے انبیاء کی زندگی کا، قرآن کا، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ایک نچوڑ کی شکل میں آگر سے پیش کیا گیا. اس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے لیکن ہم یہاں پر زیادہ رکتے نہیں ہیں، اس پر انشاءاللہ اور غور کریں گے، کبھی فرصت ہوگی اس پر اور تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کہ انقلاب، اسلامی انقلاب جو آیا ہے وہ بعض حالات اور مشکلات کی بنیاد پر صرف نہیں آیا ہے، وہ چیزیں بھی ممکن ہے ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اصل میں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر انقلاب آیا. اور صرف مضبوط آئیڈیالوجی کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، چونکہ یہ آئیڈیالوجی ہمیشہ تھی، 1400 سال سے ہمارے درمیان میں تھی، آئیڈیالوجی ہمیشہ رہی ہے. آئیڈیالوجی کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو آ کر اس آئیڈیالوجی کو پیش کر سکے پوری مضبوطی کے ساتھ. اگر آج عالم اسلام میں آنے والے جو انقلاب ہیں اس کے درمیان میں اور اسلام انقلاب اسلامی کے درمیان میں اگر فرق کرنا چاہیں تو ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ ان دو چیزوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ اور دوسرے ملکوں میں بڑی سے بڑی تبدیلیاں آئیں، جانیں دی گئیں، لوگوں نے قربانیاں دیں، مہینوں مہینوں تک آ کر چوراہوں پر، میدانوں میں، کہاں کہاں لوگ رہے، سختیاں اٹھائیں، سب کچھ کیا، لیکن کوئی بھی نتیجہ سامنے ہاتھ نہیں آ پایا. کیوں؟ اس لیے کہ دو مشکل تھی، ایک یہ کہ مضبوط آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہ انقلاب نہیں آ رہا تھا، دوسرے یہ کہ ایک الہی رہبر ان کے درمیان میں موجود نہیں تھا. اس لیے بہت سارے حالات پہلے سے معلوم تھے. البتہ بزرگوں نے سن خاص کر رہبر انقلاب حفظہ اللہ نے بہت کوشش کی کہ کمزور بنیاد پر آئے ہوئے انقلاب کو بھی اپنی ہدایتوں کے ذریعے سے ایسا رخ دیا جائے کہ آ کر کسی بھی طرح وہ آئیڈیالوجی سے نزدیک ہو جائے. اگر کم سے کم ایک مضبوط قوی رہبر نہیں ملتا تو کم سے کم مضبوط آئیڈیالوجی ان کو مل جائے, لیکن وہ بھی حاصل کرنے سے ناکام رہے, نہیں پہنچ پائے وہاں تک. بعض ہمارے بزرگوں نے ان حقیقتوں کو پہلے ہی بیان کیا تھا, نگاہ میں تھا, تمام بزرگوں کے نگاہ میں تھا کہ ایک ایسا انقلاب کہ جس کے پاس نہ مضبوط آئیڈیالوجی ہو نہ قوی الہی رہبر ہو اس کے کوئی زیادہ امید بخش نہیں ہے, نتیجہ کوئی سامنے آنے والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی رہبروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آ کر کسی بھی طریقے سے جو کمزور بنیادوں پر انقلاب آیا ہے اس کو بھی کسی طرح مضبوط بنیاد فراہم کریں, اور یہ بہت کوشش کی گئی, خاص کر رہبر انقلاب کے ذریعے سے اس کی بہت کوشش کی گئی. لیکن یہ پہلے ہی سے لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے انقلابات کی جو آئیڈیالوجی کے بغیر آئے ہوئے ہوں اور ایسے انقلابات کی جو ایک مضبوط اور الہی رہبر کے بغیر آئے ہوئے ہوں اس کا انجام کوئی بہت ہی زیادہ امید بخش نہیں ہے, اگر جو کوشش کرنا چاہیے انسان کو آخری حد تک کوشش کرنا, ابھی بھی کوشش جاری ہے. لیکن انقلاب اسلامی کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے, اتنی ساری ایک الگ موضوع ہے جس پر بعض وقت گفتگو کی گئی ہے, کہ اتنی ساری دشمنیوں کے باوجود, اتنی ساری سازشوں کے باوجود, اتنی ساری کوششوں کے باوجود, ہر سال نئی پلاننگ کے ساتھ نئی نئی کوششیں کرنا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ انقلاب اور مضبوط ہوتا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی مضبوط تھی, اور وہ آئیڈیالوجی وہی اسلامی, قرآنی, الہی, محمدی, اہل بیت علیہ السلام کی کربلائی آئیڈیالوجی, اس نے مضبوط رکھا ہے. اندر سے اگر یہ مضبوطی رہے تو باہر کی سازشیں اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں, یہ ایک اہم نقطہ ہے. اگر اندر سے ہمارے پاس کمزوریاں ہوں تو باہر کی کوششیں اور کمزور کر دیتی ہیں, لیکن اگر اندر سے مضبوطی رہے, آئیڈیالوجی کی مضبوطی رہے, رہبری کی مضبوطی رہے, لیڈرشپ کی مضبوطی رہے, تو باہر کی کوششیں بجائے یہ کہ اور کمزور کریں اور تقویت کا سہارا اور تقویت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور یہ 36 سال 35 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ کوششیں کی گئی ہیں انقلاب کے خلاف اس نے آ کر انقلاب کو کمزور نہیں کیا بلکہ مسلسل انقلاب اور مضبوط ہوتا گیا, علمی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے, حتیٰ اقتصادی اعتبار سے. جو پوری دنیا میں اتنا ہنگامہ ہے کہ اقتصادی کمزوری اقتصادی کمزوری, اقتصادی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, وقتی اعتبار سے کبھی کبھی انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے, کبھی کبھی سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں, انقلاب آتا نہیں ہے لوگوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے. رسول اللہ جب انقلاب لائے تو ایسے بھی حالات تھے کہ کئی کئی دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا, جنگ خندق میں خندق کھود رہے تھے, خود رسول اللہ اپنے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے, پتھر باندھ کر. کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے تھے کہ ایک خرما ایک کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا آدھا کہ آدھا تم کھا لو آدھا ہم کھا کے پانی پیتے, پھر میدان جنگ میں جا رہے لڑنے کے. ایسے حالات وقتی طور پر پیدا ہوتے ہیں, لیکن خود مکے میں یا مدینے میں بدر کے ذریعے, احد کے ذریعے جتنی بھی کوششیں دشمن نے کیں, چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی آئیڈیالوجی اور ایک ایسا نظام پیش کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اندر سے لوگوں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ باہر کی کوششیں ادھر کمزوری کے بجائے اور تقویت کا ذریعہ بنتی گئیں اور قوی کرتی گئیں اور مضبوط کرتی گئیں. ایک بنیادی اصل ہے عزیزوں جس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, کہ جس میں خود یعنی ایک بہت اہم رکن جو ہے وحدت ہے, کہ اس پر ابھی فی الحال ہماری گفتگو نہیں ہے, کہ اندر سے مضبوط کرنے کا ایک بنیادی رکن جس کو ابھی دشمن نے بہت زیادہ ٹارگٹ کر رکھا ہے, یعنی ابھی اصلی ترین ٹارگٹ دشمن کا عالم اسلام کی طرف جو ہے وہ وحدت کو توڑنا. پہلے جو ہے شیعہ سنی کی باتیں ہو رہی تھی, ابھی اور بھی زیادہ اس کو اور جزی طور پر وحدت کو توڑنے کی کوششیں اہل سنت کے درمیان میں بہت ساری گروہ جو موجود ہیں کہ اہل حدیث اور فلاں اور فلاں اور بریلوی اور یہاں اور وہاں اپنے ملکوں کی جو بات کر رہے ہیں, اسی طرح دوسرے ملکوں میں, اور پھر شیعوں کے درمیان میں مختلف گروہ بنانا, چونکہ سب سے زیادہ مضبوط حربہ جو ان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے وہ اس اندر کی کمزوری کو توڑنا, اندر کی مضبوطی کو توڑنا, اور اندر کی مضبوطی کو توڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ وحدت کو توڑ دینا. وحدت کو, کیونکہ وحدت کیوں ٹوٹتی ہے جب ایک آئیڈیالوجی نہ رہ جائے, جب الگ الگ آئیڈیالوجی ہو جائے. کیوں لوگ آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ آئیڈیالوجی لوگوں کی تبدیل ہو جاتی ہے, آئیڈیالوجی بدلی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ہی فرقے میں آ کر مختلف طرح کے لوگ اگر دیکھیں تو یعنی وہ خالص آئیڈیولوجی کا باقی نہ رہنا، وہی توحیدی آئیڈیولوجی، وہی رسول اللہ کی دی ہوئی آئیڈیولوجی۔ تو ان دو رخ کی طرف، ایک یہ کہ اس انقلاب کی عظمت کی بنیاد دو چیزیں بنی ہیں، ایک الہی اسلامی قرآنی آئیڈیولوجی جو بنیاد بنی، اور دوسرے ایک ایسا الہی رہبر کی جس نے آ کر اسلام کو سے اپنا جو ریڈ لائن تھی، جو محور تھا، جو مرکز تھا، وہ سب کچھ اسلام تھا، اسلام کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ابھی بہت سارے لوگ آتے ہیں دین کے نام پر اٹھ کے آتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سیاست کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو سارے خطوط ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، واقعی انسان نہیں فیصلہ کر پاتا، واقعی اپنے آپ کو کمزور دیکھنے لگتا ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پر بہت سارے خطوط کو توڑ دیتا ہے، بہت ساری ریڈ لائن کراس کر جاتا ہے، بہت ساری اسلامی ریڈ لائن کو کراس کر جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا۔ لیکن امام خمینی کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کو اپنا مرکز بنایا تھا، اور اسلام ہی کو ہر جگہ کے لیے ریڈ لائن بنایا تھا کہ وہ نہیں ٹوٹنا کہیں، اور یہ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے راستے میں اگر قدم اٹھایا جائے تو اللہ خود مدد کرتا ہے، اللہ اس کا حامی ہوتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیتیں، ایک دو آیت نہیں، متعدد آیتیں متعدد انداز سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان تنصرکم، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ثبت اقدامکم، یہ ہم آئیں گے تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ قرآن متعدد طریقے سے آ کر انصرکم اللہ یثبت اقدامکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں میں ثبات پیدا کرے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز تھی جو ہمیشہ لازم ہے، جب بھی اس طرح کا قدم اٹھایا جائے تو یہ دو چیزیں ہیں اپنی جگہ پر ہمیشہ لازم۔ انقلاب نے آ کر جو بڑی تبدیلیاں پیدا کیں، چونکہ ہمارا موضوع آج عالم اسلام تھا، بڑی تبدیلیاں جو پیدا کی، ایک پہلی چیز یہ کہ بہت سارے اثرات و برکات جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، دنیا کو اللہ کی پرستش، خدا پرستی کے لیے ایک میدان فراہم کرنا، خدا پرستی کا میدان۔ ممکن ہے کہ ابھی بہت سارے جنہوں نے تھوڑا پرانی تاریخ کی طرف توجہ نہیں کی ہے اور پرانے حالات ان کے ذہنوں میں نہیں ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس رہے ہیں لیکن تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہیں، ان کے لیے شاید یہ بات عجیب ہو، لیکن تھوڑا اگر 50 سال پہلے کی تاریخ پر نگاہ کی جائے، انسانی تاریخ پر، کہ گزشتہ 200 سالوں میں، انقلاب سے پہلے 200 سالوں میں انسانیت پر کیا آیا ہے اور کیا وقت گزرا ہے، جہاں پر یہ طے کر رکھا گیا تھا کہ اسلام اور کوئی بھی دین، کسی بھی دین کی اب کوئی بھی حیثیت باقی نہیں، دین کا زمانہ گزر گیا، سن دین کا زمانہ نہیں رہ گیا۔ نہ صرف یہ کہ بے دین لوگوں کے درمیان میں، حتیٰ عملی طور پر دیندار گھرانے کے لوگ بھی آ کر انہوں نے یہ اپنے طور پر یہ باور کر لیا تھا، یہ یقین کر لیا تھا کہ دین کا زمانہ اب گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تقدس کے طور پر جنت و ثواب اور جنت کے طور پر کچھ دین کی باتیں کر لیں، کچھ دین کا عمل انجام دیں، لیکن دین کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے۔ دیندار گھرانے کے لوگ آ کر نہ صرف یہ کہ بے دین ہو گئے تھے، بلکہ بے دینی اور الحاد اور کمیونزم کے مبلغ بن کر آئے۔ یہ بات بار بار متعدد جگہ پہ عرض کی گئی ہے کہ دیدار گھرانے کے لوگ بہت ہی زیادہ عالم گھرانے کے لوگ، نہ صرف عالم گھرانے بلکہ حوزہ علمیہ میں پڑھے ہوئے، ایسے بہت سارے نام ہمارے پاس موجود ہیں، اب ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، بعض جگہوں پہ نام لیا بھی ہے کہ حوزہ علمیہ میں، دینی مدارس میں، دینی حوزے میں پڑھے ہوئے لوگ آ کر الحاد اور کمیونزم کے مبلغ بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے زمانے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 200-300 سالوں میں ایسا آ چکا تھا کہ یہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ دین کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے۔ کہ البتہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دین ایسی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، دین کی خالص شکل لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ جو پچھلے گفتگو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک انقلاب کا بڑا اثر یہ ہے کہ دنیا کے سامنے دین کی خالص شکل، ایک ایسا دین کی جو آ کر انسان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، نہ ایسا دین کی جو آ کر انسان کو جنت دے سکے، ایک ایسا دین جو آ کر انسان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے، وہ دین لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ لہذا لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ دین کی اب مدت ختم ہو گئی، دین کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ انقلاب نے آ کر سب سے عظیم جو برکت اسلام کی یہ تھی کہ اگر پورا رخ موڑ دیا گیا اور پھر دوبارہ دین کے لیے، خدا پرستی کے لیے، اللہ پرستی کے لیے ایک میدان فراہم ہوا، آپ یہ دیکھیں اتنے سارے جوانوں میں جو رغبت ہے دین کی طرف، جو آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے ہر جگہ پوری دنیا میں جو دکھائی پڑ رہا ہے، یہ سب کے سب انقلاب کی وہ برکتیں ہیں کہ جو آئیں، ورنہ اسی انقلاب کے پہلے یہ حالات تھے، ابھی 50 سال پہلے، 60 سال پہلے یہ حالات تھے کہ دیندار گھرانے کے، اچھے بھلے گھرانے کے لوگ آ کر یا تو دین سے جدا ہو گئے تھے، یا نہ صرف یہ کہ دین تو جو بلکہ دین کے خلاف تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، یہ حالت تھی۔ یہ آ کر رخ موڑا انقلاب اسلامی نے، یہ جو کہا جانے لگا، یقین کیا جانے لگا، یہ کہا جانے لگا کہ 21ویں صدی دین کی صدی ہے، 21ویں صدی دین کی طرف پلٹنے کی صدی ہے۔ بہت سارے ہنگامے جو بھی یورپ کی دنیا میں اور جو دکھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی اگر الگ جگہ طور پر انالائز کیا جائے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں، گھبرائے ہوئے، ایک طرف سے جو کام کر رہے ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں، منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن ان سارے منصوبوں کے پیچھے ایک بہت بڑی گھبراہٹ پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے 100 سالوں سے جو ہم نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، ابھی پھر پوری دنیا دین کی طرف پلٹنے کے لیے تیار ہے اور ہو رہی ہے۔ اس فکر کے نتیجے میں ہاں بہت ساری پلاننگ کر رہے ہیں، بہت ساری اہانتیں مقدسات کو، چونکہ خاص کر مقدسات کی توہین کرنے کی جو پوری دنیا میں، جو پوری ہر طور پہ، مثلا ہندوستان میں الگ طریقے سے، پاکستان میں الگ طریقے سے، یورپ میں الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے جو مقدسات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے مختلف پہلوؤں سے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو رخ لوگوں کا دین کی طرف ہوا ہے، اور یہ کہا جو کہا جانے لگا کہ 21ویں صدی دین کی صدی ہے اور دین کی طرف پلٹنے کی صدی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے، کس طرح اس پہ آ کر رکاوٹ ڈالی جائے۔ پھر عالم اسلام میں، یہ نہ صرف یہ کہ عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا اثر، جس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے اور بہت تفصیل سے اس پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ انقلاب سے پہلے دنیا میں دین کی حالت کیا تھی، نہ صرف تشیع، نہ صرف شیعہ، نہ صرف اسلام، بلکہ پوری دنیا میں انقلاب سے پہلے دین کی حالت کیا تھی اور انقلاب کے بعد دین کی حالت کیا ہے، اس پر ایک بہت ہی زیادہ تفصیلی ہوئی ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، اور بھی اس پہ مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل کام جاری رہے، چونکہ عرض کیا کہ ایک بہت ساری برکتیں اسی طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ عالم اسلام پہ ایک بڑا اثر، یا عالم اسلام کی جو گفتگو کر، ایک بڑا اثر یہ پڑا جس پہ بہت توجہ کریں کہ انقلاب نے آ کر عالم اسلام کو تشیع کی آئیڈیولوجی سے نہ صرف یہ کہ نزدیک کیا ہے، بلکہ تشیع کی بنیادی آئیڈیولوجی قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بہت توجہ کریں اس پر، شیعت کی آئیڈیولوجی، یہ نہیں کہ شیعہ فقہی مسائل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ شیعہ تمام فقہی مسائل انہوں نے قبول کر لیے، شیعہ کے تمام اعتقادات قبول کر لیے، نہیں، شیعہ اعتقادات نہیں قبول کیے، شیعہ فقہی مسائل نہیں وہ قبول کیے، لیکن تشیع کی وہ الہی آئیڈیولوجی کی جس کی بنیاد دین ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، کربلا ہے، جس کی آئیڈیولوجی، اس آئیڈیولوجی کو قبول کرنے کے لیے بھی پورا عالم اسلام آمادہ ہوا اور ہے اور قبول کر رہا ہے، جس کا ایک نمونہ میں مثال کے طور پر کرتا ہوں۔ چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں، اہل سنت سے بہت توجہ کریں، اہل سنت کے یہاں اپنے حاکموں کے خلاف قیام کرنا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو آیات ہیں اس کی تفسیر کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، حاکموں کے خلاف قیام کرنا اہل سنت کا، جو بھی ایک اسلامی سرزمین پر آ کر مسلمان حاکم بن گیا، بہت جلدی اس کو اول الامر ماننے کے تیار ہو جاتے ہیں، اول الامر ہی، اور اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ مروان کی اطاعت کرنے کے لیے مشکل نہیں ہوئی، یزید کی اطاعت کرنے میں مشکل نہیں ہوئی، ایک تھوڑے سے اعتراض کے باوجود آ کر وہی لوگ کی، حتیٰ جو ایک زمانے میں تھوڑا بہت اعتراض کر رہے تھے، آ کر وہ بھی یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہوئے۔ مروان اور عبد الملک ابن مروان کے، حجاج ابن یوسف جیسے صفاق ظالم کے سامنے آ کر بیعت کرنے، یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اپنے زمانے کے امام کی بیعت لازم ہے اور اس کو اگر نہیں پہچانا تو جہالت کی موت ہے، ہمارے زمانے کے امام جو ہے عبد الملک ہے، عبد الملک ابن مروان ہے، اور عبد الملک ابن مروان تک ہماری ابھی فی الحال رسائی نہیں ہے چونکہ وہ زمین کے اعتبار سے دور ہے، لہذا اپنی سرزمین پر عبد الملک ابن مروان کا خلیفہ اور گورنر حجاج ابن یوسف، جس کے اوپر ہزاروں انسانوں کا قتل ہے کا جرم ہے، وہ یہاں کا خلیفہ ہے، وہ یہاں کا گورنر ہے، بیعت کرنے کے لیے پہنچ گئے اور کہا کہ ابھی جو ہے مشغول ہے، ابھی بیعت نہیں کر سکتے. کہا نہیں، ہم اگر بعد میں آنا، کل صبح آنا، رات میں بیعت کرنے پہنچے. کہا کل صبح آنا. کہا کہ نہیں، اگر کل ہماری موت ہو گئی آج رات میں تو ہماری موت جہالت کی موت ہوگی، لہذا ہمیں ابھی بیعت کرنا ہے. آئیڈیالوجی ہے، ایک آئیڈیالوجی. اب اللہ تعالیٰ تفسیر میں یہ اس آیت کی تفسیر میں تفصیل سے بحثیں کی ہیں، الگ الگ نظریات بہت سارے آئے ہیں متعدد مفسرین کے، لیکن لے دے کر عملی طور پر جو ہمیں دیکھا، تفسیر میں ممکن ہے نظریات آئے، لیکن عملی طور پر جو دیکھا وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے حاکموں کے خلاف، نہ بنی امیہ کے خلاف، نہ بنی عباس کے خلاف، بعد میں آنے والے زمانے خلاف، کبھی بھی انہوں نے اپنے حاکموں کے خلاف قیام نہیں کیا. لیکن ابھی آپ کو اہل سنت دنیا میں اتنے سارے اگر قیام نظر آ رہے ہیں تو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کبھی یہ سوال اٹھنا چاہیے ہمارے ذہنوں میں. جنہوں نے یزید کے خلاف قیام کرنا لازم نہیں جانا، جنہوں نے مروان اور عبد الملک ابن مروان اور ہشام ابن مروان کے خلاف قیام کرنا لازم نہیں جانا، وہ آ کر کیوں اس زمانے میں اتنا قیام کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو، یعنی اہل سنت کی دنیا کو، اس انقلاب نے آ کر تشیع کی اس آئیڈیالوجی سے جو اس کی بنیاد کربلا ہے، کربلا سے لی ہوئی آئیڈیالوجی سے آشنا کیا، اور آشنا ہے، جوان آشنا ہے. بہت سارے لوگ جو رغبت ہے، نہیں معلوم، ایک جملہ آپ نے شاید سنا ہوگا جلدی، سعودی عرب کے ایک مفتی نے یہ کہا تھا کہ ایک کتاب جو لکھی گئی رسول اللہ کی زوجہ کی توہین میں، جس کے تمام ہمارے مراجع نے آ کر سختی سے اس کے خلاف فتویٰ دیا، کہ اس کتاب کے لکھنے کے بعد سعودی عرب کے مفتی نے کہا کہ اس شخص نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے. یعنی ہمارے جوان تشیع کی طرف جو تیزی سے راغب ہو رہے تھے، اس کتاب نے آ کر اسے روک دیا. آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہی جو ایک نیا تشیع کا ایک نیا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے اور نئی کوششیں کی جا رہی ہیں برطانیہ، جس کا نام جو رہبر انقلاب کی زبانی لندنی تشیع، برطانوی تشیع کی شکل میں، جہاں پہ آ کر اصلی کام وحدت کو توڑنا اور توہین کرنا، مقدس ساری چیزیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اختلافات ایجاد کرنا، نفرتیں ایجاد کرنا، اسی بنیاد پر کتاب لکھی گئی. اس کتاب کو پڑھ کر ممکن ہے بعض نادان شیعہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ایسا کام کیا گیا، لیکن اس پہ سب سے زیادہ خوشی کی اظہار ایک مفتی نے ظاہر کیا، کہا کہ اس کتاب کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے جوان جو شیعت کی طرف راغب ہو رہے تھے، اس کتاب نے آ کر ان کو شیعت کی طرف راغب ہونے سے روک دیا. یعنی ہمیں اس پہلو کی طرف ابھی نہیں بیان کر چکے، اس کے لیے الگ موضوع ہے، وحدت کا موضوع. ابھی ہم سے اس پہلو کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ خود اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ اگر انقلاب نے ایک ایسی آئیڈیالوجی پیش کی جس کی بنیاد پر ان کے بہت سارے جوانوں کا رخ شیعت کی طرف، شیعت کی طرف مڑا ہوا ہے، پھر اس کے سارے اثرات، چونکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہے کہ یہاں پر بیان کیا جائے، جو دو چار منٹ بچا ہوا ہے اسی میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہتے ہیں. اگر اس پہ تھوڑا مطالعہ کرے، واقعا انقلاب اسلامی سے پہلے آ کر تمام اسلامی دنیا کے حالات کو تھوڑا دیکھیں، لبنان کے حالات کیا تھے، سیریا کے حالات، مصر کے حالات، تیونسیا میں، جہاں پر نام ایک لینا، مثلا ایک بزرگ جب وہ گئے، وہ بیان کر رہے تھے کہ نام کسی نے لیا تھا، امام خمینی کا ایک نام لیا تھا تو اس کو کتنے سالوں تک جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ بھی کسی ایسے نہیں ہے، یعنی انقلاب کے طور پر نہیں، ایسے ہی کوئی نام آ گیا تھا. لیکن ابھی وہاں کے حالات، ہر جگہ کے حالات کتنے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الجزائر کے حالات کہ جس پہ، نائجیریا کے حالات، لبنان کے حالات، بعض حالات ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، کہ یہ سب کچھ اتنا جو بدلے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں، ان سب میں انقلاب اسلامی کا کتنا رول رہا ہے. ضرورت نہیں ہم سب خود ہم بیان کریں، نہیں واقعی انسان آ کر تھوڑا حالات پر توجہ کرے، تھوڑا عالم اسلام کے بدلتے ہوئے حالات پر ایک رخ، ایک نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ یہ پھل جو قرآن کہتا ہے تو اتی اوکل حق الحین، ہر موسم میں اس کا پھل کہاں اور کہاں تک پہنچ رہا ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ 6 دن کے اندر تمام عالم اسلام مل کر اور چند اہم ملک جو بارڈر تھے وہ سب مل کر، پورا عرب دنیا مل کر آ کر اسرائیل سے جنگ کر رہی تھی، وہ اسرائیل جو بھی نوجوانی کی حالت میں بھی نہیں تھا، جس کے بنے ہوئے ابھی 20 سال بھی نہیں گزرے تھے، 17-18 سال کل گزرے ہوئے تھے اسرائیل کے، 17-18 سال جس اسرائیل کو بنے ہوئے گزرے تھے، 18 سال کے بعد وہ اسرائیل جو اب اتنی بڑی طاقت نہیں تھا، اگر 6 دنوں کے اندر تمام عرب کنٹریز کو شکست قبول کرنے پر مجبور کیا اور مصر، سیریا، لبنان، جارڈن، ان سارے ملکوں نے اپنی زمینیں اس کے حوالے کیں، یہ سب کچھ ہوا ایک ایسے اسرائیل کے مقابلے میں جو صرف جس کے بنے ہوئے 16-17 سال ہوئے تھے. لیکن انقلاب اسلامی نے اتنی غیرت اور اتنا استقامت اور اتنی قوت پیدا کی کہ اسرائیل نے آج ہی چند دن پہلے جو واقعہ پیش آیا ہے، جو تاریخ کی سب سے بڑی شکست اسرائیل نے کھائی ہے. ممکن آپ کہیں کہ 2006 میں سب سے بڑی شکست تھی، یا 2008 میں سب سے بڑی شکست تھی، یا چند مہینے پہلے جنگ ہوئی سب سے بڑی شکست، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اسرائیل کی سب سے بڑی شکست یہ چند دن پہلے کا واقعہ جو پیش آیا ہے کہ اسرائیل حسرت کر کر کے، یعنی ہر زمانے میں ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا، جب بھی کچھ ہوتا تھا حملہ کرنے کے، لیکن ابھی اتنے مضبوط حالت میں انقلاب اسلامی نے ان گروہوں کو بنایا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسرائیل اتنے لوگوں کے مرنے کے باوجود، اتنا کھلا ہوا حملہ کرنے کے بعد، علل اعلان حملہ کرنے کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکا. یہ نہ کچھ کر سکنا، یہ بیچارگی اس کی سب سے بڑی شکست ہے، اور یہ 2006 کے لبنان کی جنگ سے بھی زیادہ بڑی شکست ہے، 2008 سے بھی زیادہ بڑی شکست ہے، ہر جگہ سے بھی زیادہ بڑی شکست ہے. یعنی اتنا بیچارہ ہوا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے. اس پہ توجہ کرے واقع، کس نے یہ طاقت دی، کس نے یہ جرات پیدا کی اور یہ اتنی مضبوط پوزیشن میں آ کے رکھا کہ اسرائیل جو 18 سال کا اسرائیل، آج 65-67 سال کا اسرائیل جو بنا ہوا ہے، اس میں اتنی جرات نہیں ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا اقدام اس کے خلاف کیا گیا لیکن ایک جوابی کارروائی کرنے کی جرات اس کے اندر نہیں ہے. یہ کس کی برکت کا نتیجہ ہے؟ عالم اسلام میں یہ جو طاقت کہاں سے پیدا ہوئی، حماس میں یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی، جہاں اتنے سارے ملک مل کر اپنے آپ کو 6 دن نہیں روک پائے، وہاں حماس کبھی آپ کو اپنے آپ کو 33 دن آ کے روکتا ہے، کبھی آ کر 50 دن جنگ کرتا ہے ایک چھوٹا سا گروہ. یہ کس نے یہ طاقت اس کے اندر ایجاد کی ہے؟ اگر کسی کی نگاہ میں کوئی اور طاقت ہو تو بتائیں، کس نے یہ استقامت پیدا کی ہے؟ یہ وہ سارے برکات، وہ اثرات تھے جو انقلاب اسلامی نے ڈالے. البتہ یہ بڑا موضوع اور واقعی اچھا موضوع بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، کہ البتہ اس کے لیے بہت اچھے بیان کی ضرورت ہے، میرا جیسا بیان کافی نہیں ہے، اچھے بیان کی ضرورت ہے جو آ کر اس مسئلے پر گفتگو کرے کہ ان 36 سالوں میں دنیا پر کیا اثر پڑا ہے انقلاب کا، ان 36 سالوں میں دنیا تدین پر، دین کی دنیا پر، نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پورے دین کی دنیا پر کیا اثرات پڑے ہیں، ان 36 سالوں میں مستضعفین پر کیا اثرات پڑے ہیں، ان 36 سالوں میں عالم اسلام پر کیا اثرات پڑے ہیں، اور ان 36 سالوں میں عالم تشیع پر، جس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. افراد سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر فاتحہ مسجد میں جو ابھی شہید ہیں پاکستان میں جو بلاسٹ ہوا ہے وہاں پہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی روح کو احسان کرو.